دل پر خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند کر صلوات،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل پر
سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى
الله عليه وسلم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية ونسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسترية والغيبة الإلهية صلى
الله عليه وسلم.
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو عبد برحق ہے، جو واحد ملتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا مقام شکر ہے جو اس نے ہمیں اور آپ کو اس درس سے وابستہ کیا، امام حسین علیہ السلام کے مکتب سے متعلق کیا، اور امام کے وسیلے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سورہ حجرات کا سلسلہ جاری ہے، تفصیل دو دن سے بیان ہو رہی ہے، اور آج نبی آیت کریمہ سے ذکر کریں گے. اس سے پہلے کہ نبی آیت کو ترجمہ اور تشریح بیان کروں، ایک مرتبہ اس سورے کی اہمیت اور اس کے حوالے سے بیان کروں گی کہ یہ سورہ قرآن کریم کی ان منتخب سورتوں میں سے ہے جس کو اخلاق اور آداب کے نام سے یاد کیا گیا, سورہ آداب اور سورہ اخلاق, کیونکہ اس کے اندر 18 آیتوں میں پروردگار عالم نے زندگی میں مختلف آداب اور اخلاقیات ہمیں اور آپ کو سکھائیں, جس میں سے شروع کی آیتیں نبی اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ
وسلم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے انسان کو پیش آنا چاہیے, اور جو لوگ رسول اللہ کی اہمیت کے, ان کے ادب اور آداب کے قائل نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کیا ہے کہ ان کے نام ہے اعمال سے نیکیاں مٹ جائیں گی, مگر یہ کہ وہ توبہ اور استغفار کر لیں, اور اگر کوئی توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. نبی آئے کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ مومن کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے, اہل ایمان کا ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہے, اور پروردگار عالم نے ایک اجتماعی ذمہ داری اہل ایمان کی ایک دوسرے کے حوالے سے بیان کی, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں, ہمیں اپنے گھر سے خبر ہونی چاہیے, گھر سے تعلق ہونا چاہیے, ہمارا واسطہ اپنے گھر والوں سے یا زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں سے, کچھ لوگ زیادہ اچھا تعلق رکھتے ہیں, لیکن ایمان کی بنیاد پر کہ کوئی مومن ایمان کے رشتے سے دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے اور ایمان کی وجہ سے دوسرے کے اوپر حقوق رکھے, اس بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, جبکہ قرآن کریم میں اہل ایمان کا ایک دوسرے سے تعلق اور رشتہ بہت گہرا بتایا, اور اس سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھائی بیان کر رہا ہے, جو اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک سگا بھائی دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ گہرا ہوتا ہے, ممکن ہے کہ سگے بھائی ہوں اور کیونکہ ان کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو, روحانی ہم آہنگی نہ ہو, دل سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہ ہوں اعمال کی وجہ سے, نظریات کی وجہ سے, تو ویسی محبتیں خونی رشتوں میں پیدا نہ ہو جس طرح کے ایمان کی وجہ سے, اہل ایمان کی برادری میں ایمان کے رشتے سے پیدا ہو جاتی ہے. مثال دوں گی آپ کے سامنے, مثلاً آج کل کا دور جیسے انٹرنیٹ کا دور ہے, اگر کوئی مومن یا مومنہ انٹرنیٹ سے اچھا فائدہ اٹھانا چاہے اور چاہے کہ دین کو اور ایمان کو اس کے ذریعے سے فروغ دے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیٹ پر بیٹھ کے بہت سارے دوست اہل ایمان بنا سکے, جبکہ اس سے کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو, یعنی یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا نہ ہو, ایک مومن جو مثال کے طور پر کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے, کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے, کوئی مغرب ممالک کے ایسے دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہیں, جیسے کہ آج کل بہت سے ایسے چینل ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, اور جیسے ہدایت ٹی وی ہے یا دوسرے ٹیلی ویژن چینل ہیں, انٹرنیٹ کے چینلز ہیں, ان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دین کو اور ایمان کو سمجھ رہے ہیں. اب ان میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے سے کبھی ملاقات نہیں کرتے, کبھی ایک آپس میں سامنے بیٹھ کر گفتگو نہیں کی ہوتی, لیکن کیونکہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے اس وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں, اور اگر کبھی ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے تو مدد بھی کرتے ہیں. تو آپ نے ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو, کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لائیو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا, بلکہ دل کا تعلق جو ہے, روح کا تعلق, بعضوں کا بہت فاصلے, زمانی اور مکانی فاصلے بھی ان کی اہمیت نہیں ہوتی, اور انسان تعلق برقرار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہت بڑا رشتہ مومنین کا ایک دوسرے سے کہا کہ وہ برادر ہیں. یا حدیث میں یہ آیا کہ مومن مومن کے لیے ایسے ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ دو ہاتھ ہوتے ہیں. بہت خوبصورت حدیث ہے, جب دو ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں تبھی یہ صاف ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا جڑنا اور ایک دوسرے کو ملنا ضروری ہوتا ہے. اکیلا ہاتھ اپنے آپ کو نہیں دھو سکتا. تو مومنین اگر اخوت نہ کرے, برادری نہ ہو, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کی برطرفی کرنے کے لیے بھی مددگار ہوتے ہیں. اکیلا انسان اپنے عیبوں کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتا, اسی لیے مومن کو مومن کا آئینہ بھی قرار دیا. ایسے ہی اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھی کام انجام دینا ہے تو اسے مومن کی مدد اور معاونت کی ضرورت ہوتی ہے, امر بالمعروف کے دائرے میں بھی اور اجتماعی کاموں میں بھی. اسی لیے پروردگار عالم نے بار بار اہل ایمان کی برادری کا ذکر کیا, اور خصوصاً اس سورے میں جہاں پر اہل ایمان کے درمیان اگر کوئی نزاع ہو جائے, یعنی ایک گروہ دوسرے سے لڑ پڑے, چونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اس کے اندر کچھ اچھائیوں کے جذبات بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, کبھی کبھی انسان جہالت کی بنا پر اور غلطیوں کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اپنے دوسرے مومن بھائی سے, دوسرے مومن گروپ سے لڑ پڑے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض گروہوں میں, بعض قبیلوں میں کسی بھی وجہ سے اتنی لڑائی ہو جائے کہ خدا نہ کرے جنگ و جدال تک بات آ جائے. ایسے میں دوسرے اہل ایمان کا فریضہ یہ کہ تیسرے گروہ کا کہ وہ ان لوگوں کی دوستی کروائے, صلح کروائے. اچھا یہ بڑے گروہ پر ہے, اسی طریقے سے یہ چھوٹی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جیسے خاندان کے اندر اگر دو لوگ لڑ پڑیں تو تیسرے فریق کا فریضہ ہے کہ وہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کروائے, نزاع کو ختم کرے. اس وقت یہ سوچ کہ ہمیں کیا لڑتے ہیں تو لڑنے دو, آپس کے تعلقات ہیں ان کے, ہم کیوں بیچ میں دخل دیں, یہ اہل ایمان کی فکر نہیں. بلکہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ دو لوگوں کے درمیان جن کی لڑائی ہوئی ہے وہ صلح صفائی کروائے. اور یہ عمل بہت اہمیت رکھتا ہے, یہ عمل اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے امام حسن امام کو وصیت کی, امام حسن اور حسین کو, کہ فصلہو بینا ذاتا بینکم, تم آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرواؤ. یہ وصیت ہے امیر المومنین کی اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اگر دو گروہ لڑ پڑے یا دو لوگ لڑ رہے ہوں تو تیسرے گروہ کو چاہیے کہ وہ آپس میں ان کی صلح کروائے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی پر ہو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلطی کسی کی بھی نہیں ہوتی, غلط فہمیاں ہوتی ہیں, چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اور وہ صلح صفائی سے ختم ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, ایک فریق بغاوت کرتا ہے, ایک فریق ظلم کرتا ہے, ایک فریق غلطی پر ہوتا ہے, تو مومنین کے اس تیسرے گروہ کو چاہیے کہ مظلوم کا ساتھ دے, اور اگر اس سے لڑنا پڑے جو ظالم ہے تو اس سے لڑنے میں مظلوم کی مدد بھی کرے. جہاں تک ہو سکتا ہے اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے, یہاں تک کہ جو ظالم ہے اس کو زیر کر دے. اگر میں ترجمہ پڑھوں گی اور اس کے بعد اس کی شادی نزول کو بھی بیان کروں
گی. میں زمانہ بلند کر سلام
جس وقت مومنین کے دو گروہ آپس میں نزاع اور جنگ گئے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو, اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تجاوز کرے, تجاوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرے, ایک زیادتی کرے, ایک گروہ ایسا ہو جو اپنے حق سے زیادہ مانگ رہا ہو اور دوسرے کے حق کو ضائع کر رہا ہو, یہ تجاوز کرنے والے, تو جس نے تجاوز کیا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف پلٹ آئے. جب وہ لوٹ آئے اور صلح کے لیے زمین ہموار ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدالت کے مطابق صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو, کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صلح ابتدائی مرحلے میں ہی ہو جاتی ہے, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغاوت کرنے والے گروہ کے ساتھ کچھ لڑنا بھڑنا پڑتا ہے,
اور پھر اس کے بعد جب وہ لوٹ آتا ہے یعنی وہ اپنی شکست کو مان لیتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ اس نے غلط کیا تھا, تو اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو لوٹانی چاہیے, مثلا اس نے مال غصب کیا ہے تو پھر اسے مال لینا چاہیے, اگر اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے اس شخص سے جو مظلوم ہے, تو اسے معافی کروانے میں مدد کرنی چاہیے کہ اسے کہیں کہ وہ معافی مانگے اسی طریقے سے. اور دوسرے امور ہو سکتے ہیں جن کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں, تو یہ بھی کہا کہ صرف صلح نہیں کروانی بلکہ عدالت کو بھی نظر میں رکھیں, ایسا نہ ہو کہ جو مظلوم ہے اس کے حقوق ضائع ہو جائیں, بلکہ مظلوم کے حقوق کو بھی واپس لوٹانا ہے کہ اگر اس نے کوئی زمین غصب کر لیے, کوئی جائیداد غصب کر لیے تو وہ بھی اس سے واپس لے لی. اور اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ انسان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فریق زیادہ طاقتور ہوتا ہے, ظالم اس کا ٹیکا زیادہ ہوتا ہے, تو تیسرا گروہ یہ کہتا ہے مظلوم سے کہ ٹھیک ہے دوستی کر لو اور چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, اپنے حق کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ ظالم جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, وہ قوی ہے, اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اس طرح سے کوئی کر رہا ہے, اس طرح سے چاہتا ہے کہ صلح کروائے, تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر ایک کے حق کو واپس لوٹایا جائے اور عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.
کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے, اور اگر ہم انصاف نہیں کریں گے اپنی زندگی میں, انصاف سے نہیں چلیں گے, انصاف سے فیصلے نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سے دور ہو جائے گی. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبیلہ اوس و خزرج کے درمیان لڑائی ہوئی تھی, اور لڑائی کے بعد عربوں کے قبائل میں لڑائی جب ہوتی تھی تو بات بہت آگے بڑھ جاتی تھی, لوگ اسلحہ نکال لیتے تھے, تلواریں نکال لیتے تھے, جوتیوں سے ایک دوسرے کی پٹائی کرتے تھے, یہاں تک کہ جب بات بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سایہ کریمہ کو نازل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر صلح کروانی چاہیے. جب نبی اکرم کا وجود کسی کے درمیان میں ہے, کسی قوم کے درمیان, تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو رسول کے پاس لے جائیں اور رسول اللہ ایسے جھگڑوں کی صلح کروا دیا کرتے. جس طرح سے کہ بعض انصار کی گروہ کی ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتی تھی اور ایک فریق تو اس بات کا قائل ہوتا تھا کہ ہم صلح کروانے کے لیے رسول کے پاس چلتے ہیں, دوسرا کہتا تھا کہ مجھے نعوذ باللہ رسول اللہ کی صلح کی ضرورت نہیں, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں اپنے قبیلے والوں کو بلا دوں گا, اور وہ اپنے قبیلے کے اوپر فخر کرتا تھا کہ میرے قبیلے والے زیادہ ہیں, ان کی بات زیادہ ہے, ان کی طاقت زیادہ ہے, وہ تو میری حمایت کریں گے, میری طرف سے لڑیں گے, اور بات بڑھ جاتی. لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی اکرم آپس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے ایک دوسرے سے صلح کروا دیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مومنین کے رشتے کو بیان کیا, انما المومنون اخوۃن, بے شک اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, لہٰذا دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور خدا کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت شامل حال ہو جائے. بہت ہی خوبصورت, دیکھیے تین دفعہ جب سے ہم نے سورہ کو شروع کیا ہے تقویٰ کا ذکر آ چکا ہے, کہاں کہاں انسان کس کس عمل کے ساتھ تقویٰ اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے جب رسول کے آداب اور ان کی تعظیم کا خیال رکھیں گے, لحاظ کریں گے, تو یہ تقویٰ میں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اہل ایمان میں سے ہے اور وہ شعائر دینی کا احترام کرتا ہے تو وہ بھی تقویٰ کی نشانی ہے. پھر یہ آج کے درس میں, آج کی جو تفسیر نبی آئے کریمہ میں بہت فاضل, دسویں آئے کریمہ میں نبی پچھلی آئے تھی, اب دسویں آئے کو پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ صلح کروانے کو تقویٰ کی نشانی بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی مومنین کے درمیان صلح کرواتا ہے اور اس کام میں آگے بڑھتا ہے تو یہ بھی تقویٰ کی نشانی ہے, کیونکہ یہ شخص وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے. کل لکم رائن و کل لکم مسئول عن رعیتہ, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم نے کہا کہ تم سب لوگوں کی رائے تم سب کی ایک حیثیت اور تم سب اپنے اعمال کے مسئول ہو, سب سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد معاشرے میں ایسا ہو جو صاحب رائے نہ ہو, اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہ ہو یا اس سے سوال نہ کیا جائے, بلکہ ہر شخص ذمہ دار, اور جو شخص جو کر سکتا ہے اسے وہ کرنا چاہیے. کل کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی یا مجھ سے کوئی سوال نہیں ہونا تھا. جو شخص جتنی ذمہ داری اٹھاتا ہے تقویٰ میں وہ اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اجتماعی طور پر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خود برا بنتا ہے, کیونکہ ان تمام کاموں کے ساتھ برائی لینی پڑتی ہے, کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے یہ بہت بڑی بنتی ہیں اور بہت لیڈر بنتی ہیں اور بہت آگے ہو جاتی ہیں, یا ناؤز بل آپ نمبر بڑھانے کے لیے کوئی ایسا کر رہا ہے, اس کے ساتھ کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی بھی لوگوں کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی اور من نہیں کرایا جا سکتی. اگر کوئی انسان اچھے کام پہ آگے بڑھتا ہے, اجتماعی کاموں میں آگے بڑھتا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس بات سے خائف نہیں ہوتا کہ ہم کیوں برے بنے, تو اس کو لوگوں کی تو سننی پڑتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی شامل رحمت ہو جاتا ہے وہ شخص پروردگار عالم کی نزدیک. اچھا, کیونکہ ایک چیز میرا موضوع نہیں ہے لیکن صرف آپ لوگوں کو تذکرن میں عرض کر رہی ہوں کہ اسی تفسیر میں حجرات کی تفسیر نمونہ, جسے یہاں پر آپ کا تفسیر بیان کر رہی ہوں, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی یہ تفسیر ہے. اس کتاب کے اندر اور دوسری کتابوں میں بھی مومنین کے 30 حقوق ایک دوسرے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ہمارے کیا حق ہیں. ان حقوق کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں کہ کتنے زیادہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا کرے. اگر یہ حقوق پڑھ لیں تو مسلسل انسان متوجہ رہے گا کہ اس کو کیا کیا کام ایک دوسرے کے لیے انجام دینے چاہیے. اب 11ویں آیت, آج کے لیے 3 ہی آیتیں کافی ہیں کیونکہ یہ 11ویں آیت جو ہے وہ اور زیادہ مفصل آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان لانے والوں, تمہارے مردوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے, شاید وہ ان سے بہتر ہو, اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, شاید وہ ان سے بہتر ہو, اور ایک دوسرے کو تانو تشنی نہ کرو, اور برے الفاظ ناپسندیدہ الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد نہ کرو. یہ بات تو بہت ہی بری ہے کہ کسی شخص پر ایمان کے بعد کفر کا نام رکھو, اور جو توبہ نہ کرے وہی تو ظالموں ستمگر. بہت خوبصورت یہ آیت ہے اور سورہ حجرات کی مشہور اور معروف ترین آیت ہے. کچھ آیتیں سورہ حجرات کی بہت زیادہ مشہور ہیں, گرچہ یہ 18 آیتیں, ان میں سے ہر آیت ہی اپنے جگہ پر اپنے مقام پر بہت اہمیت رکھتی ہے اور شہرت رکھتی ہے, لیکن یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اخلاقیات میں, اجتماعیات میں, اور جب انسان مختلف گروہوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, مثلا خاندان کی شکل میں, کلاس روم میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, دفاتر میں, امپلائیز کے ساتھ, بعض اوقات باس وغیرہ کے ساتھ, کبھی خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, سب جب اکٹھے ہوتے ہیں, تو بہت سے ایسے ناپسندیدہ افعال انسانوں سے انجام پاتے ہیں, بغض کی وجہ سے, جینی کی وجہ سے, بدتمیزی کی وجہ سے, جو کہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. جن میں سے پہلی چیز جو ہے وہ مذاق اڑانا, تمسخر کرنا. اچھا, یہ برائی اتنی زیادہ رائج برائی ہے, خصوصاً بچوں اور نوجوانوں میں. کہ وہ اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, مزاح کر رہے ہیں. جبکہ ہوتا یہ کہ جب انسان بات شروع کرتا ہے تو اس وقت ماحول اچھا ہوتا ہے, اور جب جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جس کو بیچ میں رکھ کر اس کو اس کے نام سے تفریح کی جاتی ہے نعوذ باللہ, اس کو یہ بات بری لگتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ماحول خراب بھی ہو جاتا ہے. اگر اسی وقت وہ جواب نہ دے تو ہو سکتا ہے کہ دشمنی دل میں لے لے اور اس کے بعد کسی اور موقع پر اس بات کا جواب دے. اس لیے ایسے مسخرے کرنے سے, توقع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہنسی مذاق کرنا اور بات ہے, لیکن اگر ہنسی مذاق میں انسان کسی ایک کو نشانہ بنائے, کسی ایک فرد کا مذاق اڑائے تاکہ سب لوگ ہنسیں اور سب سے خوش ہوں, تو یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بنا دیا ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی فرد ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے. مثال دوں آپ کے سامنے بہت واضح, جیسے آج کل میسیجز جو آ رہے ہوتے ہیں اس میں اگر کسی قوم کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. جتنی فرقہ واریت ہوتی ہے اور پارٹیاں بنتی ہیں, تنظیمیں بنتی ہیں کہ فلاں علاقے کی ہے فلاں علاقے کی, اور اس کے بعد دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ادھر کے ادھر کے. اس وقت بہت سارے قتل و غارت گری کا سبب جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے. جبکہ اگر ہم بہت گہرائی میں جا کر اور سچے دل سے صمیم قلب سے سوچیں تو جس قوم کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کسی چیز میں وہ کم ہو, لیکن بہت سی چیزوں میں ہم سے بہت بہتر ہو. تو جس قوم کو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم سے کم ہے, وہ بہت سے کاموں میں, بہت سے امور میں, بہت سی صلاحیتوں میں ہماری قوم سے بہتر ہو, کیونکہ ہر قوم ایک جیسی اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. اور یہ چیز کہ انسان تعصب کرے, انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے, اپنی قوم کو اچھا سمجھے, یہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. تو نہ ہی فرد کو نشانہ بنانا چاہیے, نہ ہی کسی قوم اور خیش کو نشانہ بنانا چاہیے. مثال کے طور پر فلاں قوم والے اس طرح سے بات کرتے ہیں, فلاں قوم والے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, ایسے چلتے ہیں, یہ سارے وہ کام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور کبھی بھی کسی کے سامنے کسی کے منہ پر بھی یہ کام کرنا کہ اس کو کہا جائے کہ تمہاری یہ عیب ہے یا برائی ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, بڑے گناہوں میں سے مسخرہ کرنا. ایک مرتبہ چوتھے امام امام سید الساجدی مولا کہیں سے گزر رہے تھے مدینہ کے راستے میں سے, اصحاب بھی امام کے ساتھ تھے. ایک شخص نے امام کی ابا کھینچ لی اور کھینچ کر لے گیا, لوگوں کو غصہ آیا اور اس کے پیچھے دوڑے اور امام کی ابا واپس لے کر آئے. امام نے پوچھا یہ کون شخص تھا, لوگوں نے کہا یہ مدینہ میں مسخرہ ہے, یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, کبھی کسی کی کوئی چیز نوچ لے گیا, کسی کی کوئی چیز چھیڑ دی, کسی کو اس پر کوئی جھٹلا کس دیا. امیر حضرت امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص اس کو جا کر یہ کہہ دینا کہ قیامت کے دن جو لوگ مسخرہ کرتے ہیں, یعنی جو لوگ اس طرح کی شوخی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں اور مسخرہ ہوتے ہیں, یہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کریکٹر ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کو نشانہ بناتا ہے, کسی کا مذاق اڑاتا ہے, تو وہ شاید بہت محبوب ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ہنسا رہا ہے. لیکن اہل بیت نے اور قرآن نے اور معصومین علیہ السلام نے ایسے کریکٹرز کو پسند نہیں کیا جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لوگوں کو ہنساتے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بغیر تکلیف پہنچائے انسان کسی کو ہنسا لے, وہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن کبھی کسی قوم کو نشانہ بنا کر, کبھی کسی فرد کو نشانہ بنا کر دوسروں کو ہنسانا, یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. آس بن وائل رسول اللہ کا دشمن تھا, دشمن اسلام تھا, نبی اکرم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. نعوذ باللہ, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی نقل اتارتا ہے تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. رسول اللہ جس طرح سے چلتے تھے, نبی اکرم کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسی طریقے سے چلتا تھا. یہ بچوں کے اندر اس طرح کی عادات بہت زیادہ ہو, جب نبی اکرم کو معلوم تھا کہ وہ ان کی توہین کر رہا ہے, رسول اللہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور نبی اکرم نے اسے بد دعا دی, اس نے کہا کہ تم ایسے ہی رو, عمر بھر اس طرح ہی رو. پھر اس کے بدن میں راشا اور اس کے بدن میں مسلسل لرزش رہنے لگی, کیونکہ جب انسان نفل اتارتا ہے تو وہ نارمل حالت میں, نیچرل حالت میں نہیں ہوتا بلکہ تصنعی حالت میں ہوتا ہے. تو جس طرح سے وہ رسول کا مذاق اڑا رہا تھا نبی اکرم کی بد دعا سے, پھر ساری عمر اس کے بدن میں ویسے ہی راشا اور اضطراب رہا. یہ کام وہ کام ہے جو کسی بھی صورت میں اہل بیت کو پسند نہیں ہے. اگر بچوں کے اندر اس طرح کی عادات ہو, جو کہ تقریباً بہت سے بچوں میں ہوتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابتدا سے انہیں روکیں اور ہرگز ایسی باتوں پر تشویش نہ کریں کہ اگر کسی کی نقل اتاری جا رہی ہے یا کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہی وہ عادتیں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر پھر یونیورسٹی کالجز خاندانوں تک جاتی ہیں, اور بعض اوقات بہت بڑی عمر کے لوگ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خود بھی پسند کریں کہ آپ کی کوئی نقل اتار ہے, یا اگر کوئی عیب ہے, کوئی کمی ہے, تو کوئی اس چیز کو ظاہر کرے. اسی لیے اگر کوئی کاڑا ہے تو اسے کاڑا کہنا, کوئی کالا ہے اسے کالا کہنا, کوئی موٹا ہے اس کو موٹا کہنا, کوئی چھوٹا ہے اس کو چھوٹا کہنا, ان ناموں سے پکارنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جبکہ اگر کوئی کہے کہ یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں ہم, اس کے منہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو ہے ایسا, اللہ نے کہا کہ چاہے ہو ویسا لیکن تم نے کہنا نہیں, کیونکہ یہ دل آزاری ہے, یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے, آزار پہنچانا ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, لحاظ سے کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین.
اچھا, ایک گروہ مومنین سے مردوں سے خطاب ہوا ہے, اس کے بالکل بلا فاصلہ بعد میں عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا, کیونکہ رسول اللہ کی زوجہ بی بی ام سلمہ ان کا قد کوتا تھا, اور کچھ ازواج بی بی کو, ماذا اللہ ان کا اتنا بڑا مقام تھا, بی بی ام سلمہ تقویٰ پرہیزگاری میں, ایمان میں, رسول اللہ کی قربت میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں, اور رسول اللہ ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے بی بی ام سلمہ سے, ان کی بعض ازواج اس طرح سے مذاق کیا کرتی تھی کہ ان کا قد کا مذاق اڑاتی. تو یہ آیہ کریمہ ان ازواج کے لیے آئیے جو ان کی توہین کرتی تھیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کو تانو تشنی نہ کرو, اور برے اور ناپسندیدہ القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد نہ کرو. اچھا, ایک مذاق اڑانا ہے اور کبھی ہوتا ہے تانو تشنی کرنا. اچھا, مذاق اڑانے میں انسان کہتا ہے کہ ہم خود اچھے موڈ میں سیریس نہیں ہیں, ہم تو تفریح کر رہے ہیں اور ایسے ہی ہنسنے کا ایک بہانہ ڈھونڈے. اس کو لوگ بہت پازیٹیو لیتے ہیں, سمجھتے کہ گناہ ہی نہیں, لیکن تان و تشنی اس وقت ہوتا ہے جب خود غصے پہ ہوتے ہیں, جب خود ان کا موڈ خراب ہوتا ہے اور وہ سنجیدگی کے ساتھ دوسرے کو کچھ کہنا چاہتے ہیں. ان دونوں باتوں میں یہ فرق, لیکن عملاً کام وہی برا ہوتا ہے کہ دوسرے کے کسی ایپ کو, کسی کمزور نقطے کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو اس کے ذریعے سے اذیت دینا چاہتے ہیں, تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. تان و تشنی میں یہ فرق. اچھا, تان و تشنی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان منہ پہ کہتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس تک کسی ذریعے سے پہنچ جائے گی. مثلاً جیسے غیبت ہوتی ہے کہ پیٹ پیچھے کی جاتی ہے, لیکن تان و تشنی کبھی پیٹ پیچھے بھی ہو جاتے ہیں, کبھی منہ پر بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی پیٹ پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے تان و تشنی انسان زبان سے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے کسی بھی باڈی لینگویج سے کر رہا ہوتا ہے, جیسے آنکھ کے اشارے سے, چہرے کے کسی اشارے سے. اگر انسان باڈی لینگویج سے کر رہا ہے تو بھی گناہ ہے. جیسے ہومز کا لفظ ہے مین زے, جیسے سورہ ہومزہ ہے اور لومزہ, اس کی تفسیر میں مختلف چیزیں بیان کی گئی, کبھی کسی نے یہ کہا کہ ان میں سے ایک کا مطلب ہے کہ منہ پر کہنا اور دوسرے کا مطلب ہے پیٹ پیچھے کہنا, اور کسی نے اس طرح سے تفسیر کی کہ ایک کا مطلب ہے کہ چہرے سے اشارہ کرنا, آنکھ سے انسان اشارہ کرے یا چہرے سے اشارہ کرے یا ہاتھوں سے اشارہ کرے, باڈی لینگویج سے اشارہ کرے, اور ایک کا مطلب ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے. لیکن مقصد وہی ہے کہ ہدف وہی ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا. اب اس تعاون و تشریح میں ہو سکتا ہے کوئی بھی پہلو ہو, جیسے مثال کے طور پر اگر خاندان میں کوئی برائی تو انسان یہ کہے کہ تمہارے باپ نے مثلا یہ کیا, تمہارا باپ ایسا تھا, تمہاری ماں ایسی تھی, نعوذ باللہ, تمہارا بھائی ہے, تمہارا خلا ہو. زیادہ تر جو خاندان کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, ان کی وجہ اور سبب یہ دان و تشنیع ہوتی ہے. یا مثال کے طور پر بعض اوقات کچھ ایسے حساس رشتے ہوتے ہیں جس میں اگر انسان دوسرے کو اس رشتے سے تکلیف پہنچائے, مثال کے طور پر اگر جیسے بیوی ہے, بیوی کے لیے کہا گیا کہ کبھی بھی اس کے رشتہ داروں کو, اس کے گھر والوں کو, چاہے وہ برے ہوں, اس کے منہ کے اوپر ذکر نہ کرو. اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, زندگی خوشگوار گزارے, تو اس کا فرض ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں کا برائی میں کبھی بھی ذکر نہ کرے, چاہے اس نے اسے نقصان بھی پہنچایا ہو, اس کو تکلیف بھی دی ہو, ہو سکتا ہے اس کا حق ضائع کیا ہو. لیکن اگر وہ ڈائریکٹ بیوی سے کہے گا کہ تمہارے باپ نے ایسا کیا, تمہارے بھائی نے ایسا کیا, تمہاری بہن یہ, تمہارا فلانا وہ, تو آپس کے تعلقات بھی خراب ہوں گے. یہ باپ بہرحال مردوں کا تھا, لیکن جہاں کہیں خواتین بیٹھتی ہیں وہ یا تو کسی مرد کی زوجہ ہوتی ہیں, کسی مرد کی ماں ہوتی ہیں یا بیوی ہوتی ہیں. اپنے حقوق کو تو خیر انسان زیادہ یاد رکھتا ہے, لیکن دوسروں کے حقوق کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے لڑکوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اگر ان کے تعلقات سسرال میں کسی سے بھی خراب ہوتے ہیں تو اپنی بیوی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں, تاکہ ان کے آپس کے تعلقات بھی خراب نہ ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ظلم کیا ہے تو پھر کسی اور طریقے سے اس ظلم کا سدباب کیا جائے, کسی اور وسیلے سے, کسی اور شخص کو بیچ میں ڈال کر اس ظلم سے اپنے آپ کو نجات دلائی. تان و تشنیع حرام ہے, گناہ ہے, اور اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو یہ غلط کام کر رہا ہے. تیسرا نقطہ جو اس آیت میں بہت ہی خوبصورت ہے, ولا تلمزوا انفسکم ولا تناوزوا بالالفاظ. انفسکم کا لفظ استعمال, یعنی اپنے آپ کو ایسا نہ کرو. یہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ اس طرح سے نہیں ہوا, ترجمے میں اس طرح سکھایا کہ دوسروں کو تان و تشنیع نہ دو, کیونکہ جو بھی انسان برائی مومنین کے ساتھ کرتا ہے وہ در حقیقت اس کے اپنے اوپر پلٹ ہے. جیسے ایپ جوئی کریں گے, اگر ہم دوسروں کی ایپ جوئی کریں تو ہماری ایپ جوئی ہے. مسلمان مسلمان بھائی کا ایپ جوئی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اپنی ایپ جوئی کر رہا ہے. ایک قوم دوسرے قوم کی ایپ جوئی کر رہی ہے جو کہ مسلمان ہے, مومن ہے, اس کا مطلب ہے وہ اپنی ایپ جوئی کر رہی ہے, اپنے عیوب نکال رہی ہے. ہم اگر چاہتے ہیں اسلام کو, مسلمانوں کو ترقی دیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں, تاکہ یہ بات سامنے آئے کہ مومن مومن کا بھائی ہے, مومن مومن کے لیے ایسی ہے جیسے کہ مسلمان کے لیے کہا گیا جسم کی مانند ہے. ہمیں برا لگنا چاہیے اگر کوئی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی مذاق اڑائے, کوئی ایسا لطیفہ بھیجے. ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے اگر ہم اس پہ ہنسے اور بچوں کو نہ روکے بلکہ آگے فارورڈ کر رہے ہو اور بچوں کی تشویق کر رہے ہو تو یہ بہت ہی برا عمل ہے. ولا تلمزوا انفسکم, اپنے آپ کو تان و تشنیع نہ کرو. القاب سے نہ پکارو, برے القاب سے پکارنا, جس کو پہلے بھی ابھی میں نے کہا کہ نام لے کر, برے نام لے کر, اب اس میں کچھ ایسے برے نام بھی لے دیے جاتے ہیں جن کے معنی بہت خراب ہوتے ہیں, نک نیم رکھ دیے جاتے ہیں, وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, وہ بھی بہت ہی برا عمل ہے. بیسل اسم الفسوق, یہ واقعہ بھی بتا دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد گزشتہ سے ماضی سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ انسان پہلے کافر تھا. مثال کے طور پر کوئی شخص مسلمان ہو گیا, پہلے یہودی تھا, اس کو یہ کہا جائے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو یا یہودی کے بیٹے ہو, یہ ایک برا عمل ہے. رسول اللہ کی زوجہ بی بی صفیہ جنگ خیبر میں مسلمان ہوئی تھیں اور وہ یہودی کی ظاہر بیٹی تھیں, اس کے بعد زوجیت میں رسول اللہ کی آتی ہیں. تو بعض ازواج اس نام سے انہیں یاد کرتی ہیں, پکارتی ہیں یہودی کی بیٹیوں کو تنگ کرنے کے لیے, اذیت دینے کے لیے. اور ظاہر ہے انسان کبھی ایسی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, ناراحت ہوتا ہے, تو ذکر بھی کرتے ہیں نبی اکرم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی بعض ازواج مجھے اس طرح سے کہتی ہیں تم یہودی کی بیٹی ہو. تو نبی اکرم نے کہا کہ تم نے اسے نہیں کہا کہ میرا باپ ہارون تھا اور میرے چچا موسیٰ تھے اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس طرح کی چیزیں انتہائی ناپسندیدہ سمجھی گئی اسلام میں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بھی دائرہ اسلام میں آ گیا ہے اب ہم بھول جائیں کہ وہ پہلے کیا تھا. مثال کے طور پر اگر کوئی کنورٹ ہوتا ہے, کوئی شخص ہے پہلے بوری تھا, پہلے آخانی تھا, اب مسلمان ایسا ہوا ہے کہ تشیع میں داخل ہو گیا یا اثنا عشری ہو گیا, اب اسے پتہ چلا ہے کہ صحیح یہ تھا, ہمارے درمیان آ کر بیٹھتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ شیعت کے آداب سے, شیعت کے رسم و رواج سے, شیعت کی کچھ چیزوں سے واقف نہ ہو, مثلا مجلس میں آئے لیکن ان کے آنے کا طریقہ ویسے نہ ہو جیسا ہمارا ہے. ہم لوگ مجلس میں آتے ہیں تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کالے کپڑے پہننے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جھولی اتار کے آنی ہے, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجلس میں کوئی رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے جاتے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ابتدا سے سیکھی ہوئی ہے. لیکن جس نے ابھی اپنے دین کو تبدیل کیا ہے, سیاست نشری ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مجلس میں آئے اور ہمارے طریقے سے نہ آئے لیکن اس کا دل تو تبدیل ہوا ہے, اس کا ذہن تو تبدیل ہوا ہے, وہ آنا چاہتا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو کلچر میں ہوتی ہیں, مطلب ہمارے کلچر میں عزاداری میں ایسا ہے کہ ہم چوڑیاں نہیں پہن رہے, ہم جولری نہیں پہن رہے, کیونکہ ہم نے بچپن سے یہی کلچر دیکھا. لیکن اگر آپ مجلسوں میں عراق میں چلی جائیے, ایران میں چلی جائیے, تو آپ کو وہاں جولری نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے کلچر میں جولری اتارنا نہیں ہے. ایک فرد جو داخل ہوا ہے, ہم اس کی کسی چھوٹی برائی کو دیکھ کے, وہ بھی برائی ایسی نہیں ہے جو شرعی ہو, فقہی ہو, اسلامی ہو, دینی ہو, بلکہ وہ برائی ایسی ہے جو آپ کو اپنے کلچر میں برائی نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کے درمیان میں فٹ نہیں ہو رہا آپ کے کلچر میں عزاداری کے حوالے سے, اور ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ یہ نعوذ باللہ ہے تو دل سے شیعہ نہیں ہوئے, یہ تو سنی ہے, یہ فلانے ہیں. اگر اس طرح سے کیا جائے تو یہ لوگ جو آنے والے ہیں, فرض کیجئے کوئی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تبدیل ہو اور مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تاکہ سنے اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے, اور ہم اپنی ایسی حرکتوں سے انہیں بھگا دیں, لوٹا دیں, واپس نہ آنے دیں انہیں مجلسوں میں, تو پھر ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اس لیے دوسروں کو جذب کرنے کا حوصلہ, دوسروں کو جذب کرنے کی صلاحیت اہل ایمان میں ہونی چاہیے. اگر ہمارا دل بسی ہوگا, قلب بسی ہوگا, وسعت فکر رکھتے ہوں گے, تو ہم دوسرے لوگوں کو دائرے ایمان میں داخل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بے اصل اسم الفسوق عباد الایمان. اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے کہ جو شخص مومن ہو گیا ہے اس کو اسی برائی سے یاد کرے جو اس سے پہلے تھی. کوئی شخص مومنہ ہو گئی اب باحجاب ہے تو آپ اس کو پرانی یادیں دلائیں, تم پہلے یہ کرتی تھی, پہلے پردہ نہیں کرتی تھی, بغیر چادر کے پھرتی تھی, فلاں غلط کام کرتی تھی. کوئی بچہ اب اچھا ہو گیا ہے تو اس کو یاد دلایا جائے کہ پہلے اس کا فلاں غلط کام تھا. کسی جوان نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی, اب داڑھی رکھ لی, تو ہم اس کو ماضی یاد دلائیں کہ پہلے تمہاری داڑھی نہیں تھی, تم گانے بھی سنتے تھے, تم ڈانس بھی کرتے تھے. یہ غلط چیز ہے, یہ اذیت ہے. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جس نے توبہ نہیں کی, ان میں سے کوئی بھی گناہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی بھی توبہ کا باب کھلا ہوا ہے. لیکن ہم یہ ساری برائیاں کرتے ہیں, دوسروں کا مذاق بھی اڑائیں, دوسروں کو طعنے تشنیع بھی دیں, نام بھی رکھیں, اور ابھی بھی اسی کام پر باقی رہیں, توبہ نہیں کریں, اس کو گناہی نہ سمجھیں, تو ہم ظالم ہیں. ظالم اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرتا وہ ستمگر. ظالم صرف وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کا مال لوٹتا ہے, بلکہ جو آبرو ریزی کرے, جو دوسروں کی عزت ضائع کرے, دوسروں کی جو سرمایہ, جو انتہائی اہم سرمایہ عزت و آبرو, اس کو ضائع کرے, معاشرے میں ان کو بدنام کرے, ان کی احترام اور عزت کا قائل نہ ہو, یہ شخص ظالم. اور اگر اب بھی توبہ نہ کرے, پروردگار عالم اسے نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام نے تمام نیکیوں کو واضح طور پر بیان کیا, اور ہر مظلوم طبقے کے احترام کو واجب قرار دیا. اگر بچے ہیں مستضعف ہیں, ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے, بچوں کا باپ اس دنیا سے چلا گیا, مومنین کے لیے کہا کہ ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا, شفقت اور محبت سے ان کو پیار کرنا تم پر واجب ہے, لازم تسلی دینا. اور اگر ایک ہاتھ محبت سے پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس دست شفقت کی فضیلت اتنی بڑھا دی کہ جتنے بال اس دست شفقت کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس شخص کے لیے لکھی جائیں گی جو یتیم کی پرورش کرتا ہے, یتیم پروری کرتا ہے, یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے. کیوں؟ کیونکہ یتیم وہ ہوتا ہے جسے ہمدردی کی ضرورت ہو, اس کا باپ اس سے جدا ہو چکا ہو, جسے محبت کی ضرورت ہو, جس کے لیے ایک دست شفقت بھی اہمیت رکھتا ہے. یتیم کے لیے صرف کھانے پینے اور مال کی ضرورت نہیں, بلکہ یتیم کے لیے محبتوں کی ضرورت ہے, ہمدردیوں کی ضرورت ہے. وہ کمی جو اس کے دل میں ہے, جو اس کی روح میں باپ کے جانے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں, مجھ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. مومنین کا فرض ہے کہ وہ اپنے درمیان موجود یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھے. ہم یہی وجہ تھی کہ تمام اہل بیت کی ہستیاں آئمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا ایک مشن یتیم پر بنی. ارے مومنین, رات کو اپنے کاندھے پر بوری اٹھا کر یتیموں میں غذا بھی تقسیم کرتے ہیں, اور گھروں پر جا کے بچوں کو اپنے ران پر بٹھا کے, گود میں بٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے. بعض اوقات ہم مومنین نے ایسا دیکھا کہ کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے, تو مولا نے اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں, میں تمہارے گھر تک یہ غذا پہنچاتا ہوں. امام نے سوال کیا, اخبار کے امام نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر صفین میں علی کی ہمرتا شہید ہو گیا. جب اس نے یہ بات کہی اور امیر مومنین اپنے آپ کو اس وقت متمت کرتے ہیں کہ ہمارے مولا کہ میں اس عورت سے اور اس یتیم بچوں سے غافل ہوں. امام اس کی مدد کرتے ہیں, وہ سامان اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں, اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو میں تمہارا کھانا پکاؤں یا تمہارے بچوں کو سنبھالوں. امیر مومن سے اس نے کہا کہ کھانا میں بناتی ہوں, آپ بچوں کو سنبھالیں. بچے امیر مومن کی ران میں بیٹھا, امیر مومن بچوں سے بات کر رہے, گفتگو کر رہے. اتنی دیر میں محلے کی کوئی عورت آتی ہے اور اس عورت کو جب دیکھتی ہے کہ امیر مومن گھر میں بچوں کی خدمت کر, تو کہتی ہے کہ جانتی ہو کہ کون یا امیر مومن علی ہم نے بھی کھائے اسادارو. یہ حاکم ہے, یہ امام ہے, لیکن یتیم پروری میں ایسے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ عام آدمی ہے یا امام. امام حسین جب مسلم کی بچی یتیمی کی خبر سنتے, مسلم شہید ہو گئے, بچے یتیم ہو گئے, عاتقہ جب مسلم کی بچی جس کا صرف 4 سال تھی, گود میں بٹھایا امام حسین, بی بی زینب سے کہا کہ زینب گوشوارے لے کر, بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنا, سر پر دست شفقت پہنا. ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی نے کہا ماموں آپ ہمیشہ پیار کرتے تھے لیکن آج آپ کے پیار کرنے کا انداز مختلف ہے. مامو جان میرے بابا کی تو خیر ہو, آج آپ اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. ہمارا دل کہتا ہے ہمیں حسین سے کہے مولا آپ کے گھر میں پروردگار ہماری اس طریقے کو قبول فرمائے، خداوند ہم سب کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شدت سے تسلط کے بعد وارے الہ جس سے مومنین و مومنات نماز دعا کہتے ہیں جائز حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات کو مقبول فرمائے، جو مریض ہیں انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرمائے، ہم سب کے روحانی امراض کو بحق کے سورہ حجرات بحق کے قرآن کریم پروردگار ہمارے روحانی امراض کی علاج فرما، پروردگار بحق سے محمد و آل محمد جتنی آیتیں یہاں پر پڑھی گئی ہیں گزشتہ دو دنوں میں پڑھی گئی، پروردگار تمام آیات کی نورانیت سے داون انہیں روز محشر ہمارے لیے شفیع کرا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔